بسم الله الرحمن الرحيم مسجد دارو سلام تورنتو كندا Saturday after Asr Salah 27th of Ramadan 27th of August 2011 Death of others are teaching for us How a car mechanic accepted Islam After the failure of the efforts of Hazrat Tufail ibn Amr Dawsi radiallahu ta'ala anhu Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu memorized 5,374 hadiths. The hardship on Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala anhu after the acceptance of Islam. The bayan is presented by Hazrat Maulana Qari Rashid Ahmed Azmiri Shahib Damat Barakatuhu.
Alhamdulillah. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
ایک بار درود پاک پڑھیں
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم یہ آیت کریمہ تو دوسرے دن میری حاضری کے بعد پڑھی گئی تھی اور اس کے تمہیدی مضامین میں کچھ باتیں ابھی تک ہوئی ہے جن سے گزرتے ہوئے ہم ایک موڑ پر گفتگو کر رہے تھے کل کہ ایمان والوں پر حالات آتے ہیں حالات جان کی لائن سے مال کی لائن سے عزت کی لائن سے اولاد کی لائن سے ازواج کی لائن سے آ سکتے ہیں یہ حالات کن کن اعتبار سے آئیں گے قرآن کریم میں بیان کیا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو آزمائیں گے کہیں خوف کے ذریعے سے خوفناک احوال پیش آئیں گے جس سے تم ڈر جاؤ گے لیکن دولت ایمان اگر تمہارے پاس ہے تو اس کی برکت سے بچ جاؤ کہیں ایسا ہوگا کہ فاقہ اور بھوک پیاس کے ذریعے سے آزمائیں گے جیسے روزے میں آزما لیتے ہیں، کبھی لمبا فاقہ، الحمدللہ ہم تو اس سے دو چار ہوئے نہیں، کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارے اموال کے ذریعے سے آزمائیں گے، کمی آ جائے گی اس میں، کہیں تمہاری جان پہ حالات آئیں گے، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے حالات انفرادی طور پر، والثمرات کے معنی اگر تمہاری کھیتیاں ہیں تو اس پہ کچھ حالات آ جائیں گے، کاروبار ہے تو اس میں کچھ حالات آ جائیں گے، ان تمام حالات کے بیچ میں بھی اگر آدمی میں سچا ایمان ہوگا تو یہ جمع رہے گا، اور ایمان اس کو صبر کی طرف لے جائے گا، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو احوال آئے ہیں اس میں یہ سوچے گا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ سے ہونے کے یقین سے ہٹے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ حالات سے اس کو گزار دیں گے اور اس کو کامیابی عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے سرکار کے پاس آئے تھے تو وہ عجیب و غریب حال تھا، فرماتے ہیں کہ حضور نے دعا فرمائی تھی، اور دعا یہ فرمائی تھی کہ اے اللہ قبیلہ دوس والوں کو میرے پاس منقاد اور فرما بردار بنا کر لیا، جبکہ طفیل ابن عمر دوسی جن کا واقعہ بخاری میں نقل فرمایا، طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے پر ایمان قبول کرنے کے بعد محنت کی تھی لیکن کوئی ایمان نہیں لایا، ہو سکتا ہے ہم کسی کو سمجھائیں بات سمجھ میں نہ آئے، ہدایتیں تقریر سے نہیں دیتے، اللہ تقدیر سے ملتی، بہت محنت کرتے ہیں کسی کو سمجھ میں نہیں آتی بات، اور ذرا سی ادا کسی کو پسند آ جاتی ہے ایمان قبول کر لیں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے تو وہ قبرستان کے پڑوس میں ان کا گیرج، آپ مت سوچنا کہ آپ کے یہاں جو شاندار چمکدار گیرج ہوتے ہیں ایسے، ہمارے یہاں تو کالا کلوٹا بالکل کمرہ ہو تو سمجھو کہ گیرج کا ہے۔ تو بیچارہ جوان لڑکا تھا، وہ ایک گیرج چلاتا تھا، گاڑیاں آتی تھی ریپیئر کرتا تھا، اب جب قبرستان کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا غیر مسلم، اور رات دن جنازے دیکھتا ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، موت کا تو اثر ہوتا ہے نا انسان کے مزاج پر، کوئی آدمی گھنٹوں کی تقریر کرے اور کوئی آدمی سامنے مردہ پڑا ہو اس کو دکھا دے کہ بھئی یہ دیکھ لے، تو یہ ہونا ہے ہمارا سب سے بڑی تقریر، یہ کفا بالموت واعظا، موت سب سے بڑی نصیحت کرنے والا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا تمہارے درمیان دو واعظ چھوڑے ہیں میں نے، دو نصیحت کرنے والے چھوڑے ہیں، ایک واعظ ناطق ہے، ایک واعظ ساکت ہے۔ قرآن شریف واعظ ناطق ہے، آپ کوئی بھی کوشچن کیجئے قرآن کریم جواب دے گا، بول رہا ہے، آپ کے مسائل کو حل کر رہا ہے، ناطق کے معنی بولنے والا، اسپیکنگ۔ اور ایک ہے واعظ ساکت، خاموش نصیحت کرنے والا، وہ جو ڈیڈ باڈی کسی کی پڑی ہے نا وہ خاموش نصیحت کرنے والا ہے، وہ ہم سے کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح بولتا تھا، کیسا خاموش ہوں، میں بھی تمہاری طرح دوڑتا تھا، کتنا چپ ہوں، میں بھی تمہاری طرح مومنٹ میں اور ایکٹیو تھا، لیکن کیا چیز مجھ میں ایکٹیو ہوئی کہ میری سب ایکٹیویٹی ختم کر دی، وہ کیا ہے، سوچو سب میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والا آج دو قدم چلنے کا محتاج کیوں ہو گیا؟ روزانہ قبرستان دوسروں کے لیے فاتحہ خانی کے لیے دوڑنے والا آج خود جو ہے قبرستان جانے کے لیے ہمارے کندھوں کا محتاج کیوں ہو گیا؟ روزانہ سب کو ہنسانے والا آج اتنا خاموش کیوں ہے کہ اس کی خاموشی ہمیں رلا دے؟ روزانہ اپنی اداؤں سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا اس قدر خاموشی کے ساتھ کیا چاہتا ہے ہم سے اور کیا مانگتا ہے ہم سے؟ غور کیا ہے کبھی ہم نے؟ فرماتے ہیں کہ یہ واعظ ساکت کو وہ روزانہ دیکھتا تھا وہ غیر مسلم، کبھی کبھی نظر اس کی اٹھ جاتی تھی کہ قبرستان میں کہاں تک یہ مردہ جاتا ہے، اس کی پرواز کہاں تک ہے، ذرا نظر وہاں بھی پڑ جاتی، اس کے دل میں کوئی سوال اٹھتا تھا. ایک مرتبہ لوگ جنازہ دفنا کر واپس جا رہے تھے تو ایک عالم دین سے اس کی ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ آپ جو ہیں مسلمانوں کے دھرم گرو ہیں، یعنی آپ کوئی اسکالر ہیں، عالم ہیں، ریلیجیس ایڈوائزر ہیں. اس نے کہا ہاں. تو کہا آئی ول لائک ٹو آسک ون کوشچن، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو، آپ برا نہ مانیں، لوگوں کو برا بھی جلدی لگ جاتا، کون بھی معلوم نہیں کون سی مٹی کا بنا ہے کہ اس کو تو کچھ برا بھی نہیں لگنا چاہیے. بہرحال انہوں نے کہا کہ مجھے ایک کوشچن ستاتا ہے ہمیشہ، ذرا آپ حل کر دیں گے میرے دل کا سمادھان ہو جائے گا. کہا بولو کیا بات. اس نے کہا کہ جو جنازے یہاں سے جاتے ہیں وہاں اندر لے جا کر بیری کرتے ہیں، تو نارملی تو میں دیکھتا ہوں کہ ایسے ہی بیری کرتے ہیں، لیکن بعض قبروں کے اوپر جو ہے چادر ہوتی ہے، دفناتے ہوئے چادر لگاتے ہیں اوپر. ایک تو وہ بڑی بڑی مزاروں پر چادریں ہوتی ہیں وہ مراد نہیں ہے، وہ پھولوں کی جو چادریں چڑھاتے ہیں وہ بھی مراد نہیں ہے. اجمیر میں روزانہ ہزاروں چادریں چڑھتی ہیں لیکن ایک ہی چادر 25 دفعہ چڑھتی ہے. وہاں گلاب کے پھولوں کا کاروبار ہے اور یہ سب کاروبار غیر کرتے ہیں. ایک چادر کتنا چڑھائیں گے چادر، وہ اتارتے ہیں لے جا کر دکان میں دیتے ہیں وہ واپس آتی ہے، لیکن یہ وہ چادر کی بات نہیں ہے، اس کی تو اللہ والوں کو کوئی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں ایک فقیر جو ہے لٹ لے کے بیٹھ گیا، کہتا ہے کہ میرے کو جو ہے 52.5 روپے کا سوال ہے. اس زمانے کے اعتبار 52.5 نہیں دو گے تو ٹلوں گا نہیں تمہارے دروازے سے. ارے 52.5 کو کرے گا کیا؟ کہتا ہے اجمیر جا کے جو ہے چادر چڑھانی ہے. ابھی ہمارے یہاں یہ چادر چڑھانا جو ہے ابھی سیاسی مسئلہ ہو گیا. اب جو سیاسی لیڈر چاہتا ہوگا کہ لوگوں کو متوجہ کرے تو غیر مسلم ہوگا، وہ بڑی چادر چڑھانے کے لیے وہاں جائے گا. مجاور تو پہلے سے تیار ہیں ان کے لیے، سب لے کے جائیں گے، فوٹوگرافی ہوگی، اخبار میں آئے گا انہوں نے چادر چڑھائی. ان کو مسلمانوں سے عقیدت ہے، تو مردوں سے قبر کے نیچے لیٹے ان سے ہے، زندوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے وہ پوچھا کبھی؟ اب اس نے سوال 52.5 کا لگایا تھا اور کہتا ہے اجمیر جا کے چادر چڑھا کے رہوں گا اور ٹلوں گا نہیں جب تک تم یہ پیسہ نہیں دے دو گے. لوگوں نے کہا اجمیر میں تو ہزاروں چادر روزانہ چڑھتی ہے، تیری چادر کے محتاج نہیں ہے اجمیر والے، البتہ تو خود زیادہ چادر کا محتاج ہے. یہ سب فرسودہ اور پرانے خیالات. حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑا اچھا واقعہ اس سلسلے میں نقل فرمایا ہے. اکثر مزار پہ جو چادر یا پھول چڑھاتے ہیں تو پھول چڑھانے والے کہتے ہیں کہ جب تک پھول اندر رہیں گے وہاں تک جو ہے کہتے ہیں مردے کو عذاب نہیں ہوتا. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اللہ والے کے مزار پہ گئے فاتحہ خانی کرنے کے لیے. جب باہر آ رہے تھے تو مجاور نے بڑی بڑی آنکھیں کر کے کہا پھول نہیں چڑھائے. ہمارے یہاں کا ایک شاعر کہتا ہے کہ پھول تربت پہ چڑھانے سے بلا کیا حاصل, پھول تربت پہ چڑھانے سے بڑا کیا حاصل, پھول مجھ پہ چڑھاؤ کہ میں زندہ ہوں. ابھی زندہ آدمی کو پھول سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے, مردے کو کیا فائدہ ہوگا؟ مردہ تھوڑا سنتا ہے, خوشبو حاصل کرتا ہے, تو زندوں کا کام. اللہ اگر وہ جنت میں پہنچائے تو جنت کی خوشبوؤں سے نوازتے ہیں اللہ تعالی. اور جسے 10 لاکھ روپیے کا عطر کوئی دے رہا ہو, اس کو کوئی جنت الفردوس کی 10 روپیے والی باٹلی دے گا تو کیا فائدہ ہے اس کو؟ آج کل لوگ بہترین عطر بھی مانگتے ہیں اور کم سے کم میں کہتے ہیں جنت الفردوس 10 روپے سے زیادہ نہیں دوں گا. میں نے کہا جنت الفردوس جیسی اعلیٰ درجے کی جنت لینے کو نکلے ہیں اور 10 روپے کی کمر ٹوٹی ہوئی نوٹ لے کے نکلے. انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. حضرت تھانوی سے پوچھا کہ آپ نے پھول نہیں چڑھائے, تو حضرت نے پوچھا پھول کیوں چڑھاتا میں یہاں؟ کہا جب تک پھول چڑھاتے ہیں مردے کو عذاب نہیں ہوتا. فرمایا میرے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ اللہ والا جنت میں اعلیٰ درجے کے مقام پر ہوگا, تو خادم ہے یہاں کا اور سمجھتا یہ ہے کہ اللہ والے کو عذاب ہو رہا ہے تو روزانہ ڈھیر چڑھا رہا ہے پھول کے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ الحمدللہ جنتی ہے. دور رہ کے بھی میرا عقیدہ یہ بزرگ کے بارے میں اچھا ہے, اور تیرا یہاں قریب رہ کر بھی عقیدہ غلط ہے کہ تو پھول اس لیے چڑھاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. یہ سوچنے والی بات ہوگی. اب یہ مولانا نے جواب بہت اچھا دیا. دیکھو موقع سے آدمی جواب دے, صحیح دے, حکمت کے ساتھ دے, فائدہ ہو. ایک جواب صحیح دینے سے کسی کی زندگی میں انقلاب آ سکتا, ایک جواب غلط دینے کی وجہ سے صدیوں کا نقصان ہوتا ہے, صدیوں صدیوں کا نقصان ہوتا. ایک بات غلط کہنا انسان کو دور تک تکلیف پہنچاتا ہے, وہ چیز اس کو جو ہے دور تک پریشان کرتی. ایک مرتبہ کا سچ اگرچہ وقتی طور پر تکلیف دیتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے راستے کو کلیئر کر دے. انہوں نے کہا کہ یہ جو چادر جو رکھتے ہیں نا, یہ اصل میں ہمارے یہاں عورتوں کا جب جنازہ ہوگا تو عورت جو ہے ہمارے یہاں قابل احترام ہے. عورت کو حیا کی چادر زندگی میں دی ہے, پردے کی چادر زندگی میں دی ہے, اور جب وہ دفنائی جاتی ہے تو اس کی حیا کی چادر ہم ہٹاتے نہیں, وہ اندر اترتی ہے وہاں تک اس کے اوپر چادر معلق رکھتے ہیں کہ جسم کو اور باڈی کو زندگی میں غیر محرم نے نہیں دیکھا. تو اگرچہ یہ بڑھیا ہو گئی ہے لیکن اس کی ڈیڈ باڈی کو کسی غیر محرم انسان کی نظر مرتے مرتے بھی چھو نہ جائے, اس کا خیال ہے. اب اس نے رونا شروع کیا, بھائی کیوں رو رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ فرما آج تو تم نے میرے مسائل حل کیے, ایک مسئلہ نہیں کئی مسئلے حل کر دیے تم نے. فرمایا کہ وہ کیا؟ کہا میں ہمیشہ سوچتا تھا میری بوڑھی ماں ہے, اگر مجھے زندگی مل گئی, میری ماں کا دیہانت ہوا یعنی انتقال ہو گیا میرے پاس, تو سب سے پہلے مجھے اسے آگ میں جلانا پڑے گا. اور قاعدہ یہ ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے نا, جیسے ہمارے یہاں صلات جنازہ قریبی رشتہ دار پڑھائے, تو ہمارے یہاں یہ ہے یعنی ہندوؤں میں کہ جب جلایا جائے گا تو جیسے باپ کا جنازہ یعنی باپ کی ڈیڈ باڈی ہے تو آگ جو لگائے گا بیٹا لگائے گا, ماں کی ہے تو بیٹا لگائے گا. تو کہا اگر میری ماں مر گئی تو میں سوچتا تھا کہ ذرا سی آگ انگلی پہ لگتی ہے تو انسان حیران, بے چین, بے قرار ہو جاتا ہے, اور میں کتنا بدقسمت رہوں گا کہ میری ماں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگاؤں. میں سوچ سوچ کے ایک عرصے سے پریشان تھا کہ کیسے ہمت کر کے میں آگ لگاؤں گا, ایک تو تمہارا دفنانے کا طریقہ مجھے پسند ہے اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد بھی تمہارے یہاں عورت اتنی باحیا اور اتنا عورت کا اکرام کیا جاتا ہے یہ پہلی دفعہ دیکھا اور سنا تم سے میں نے. فرمایا کہ میری ماں ایمان لائے گی کہ نہیں اس کی میں جو ہے گارنٹی نہیں دیتا, لیکن اتنا پرامن طریقہ, عورت کو عزت دینے والا اتنا پیارا طریقہ کہ مرنے کے بعد عورت کا اس قدر اکرام کر رہا ہو جو مذہب, تو زندگی میں کتنا اکرام کرتا ہوگا. لہٰذا میں دین قبول کرتا ہوں. اور مولانا کے ہاتھ پر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. اللہ نے دولت ایمان عطا فرما دی. اب ایک بات اور سمجھو, ایک مرتبہ یہ ہیرا اور یہ قیمتی سرمایہ اللہ تعالی جب کسی کو عطا فرماتے ہیں تو وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ نعمت جو ہے میں اکیلا استعمال کروں, اس کے بجائے جتنا ڈسٹریبیوٹ کروں گا اتنے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو ہے اس کی برکت سے لے جاویں گے, اور اللہ کا خزانہ وسیع اور جنت بھی حق تعالیٰ شانہو کی بہت وسیع کہ جہنم کے 7 دروازے رکھے اور جنت کے 8 دروازے رکھے, یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے غضب کے مقابلے میں اللہ کی رحمتیں زیادہ ہیں. اس نے تو ایمان قبول کیا, اب گھر جا کے اس نے اپنی والدہ کو سمجھایا کہ ماں مجھے ایک بات بتا, ایک بچے کو ماں گھر سے جاتے ہوئے باہر جا رہی ہے تو ماں اپنے بچے کو, یا گھر کا بڑا گھر سے جا رہا ہے تو اپنے بچے کو یا ماں کے سپرد کر کے جائے گا یا جو کوک کر رہی ہے باورچن اس کے سپرد کر کے جائے گا؟ فرما نہیں, اپنے بچے کو تو کوئی بھی جائے گا تو ریلیٹیو کے پاس چھوڑ کے جائے گا, اور اگر ماں گھر میں ہے تو ماں کو کہہ کے جائے گا کہ بچے کا خیال رکھنا. فرمایا دھرتی کو تو ہم لوگ ماتا کہتے ہیں, تو اپنی ڈیڈ باڈی ماتا کے پاس جا کر کے جمع ہو جائے یہ اچھا ہے کہ باورچن یعنی جو کھانا پکاتا ہے ہمارا وہ آگ ہے, وہ آگ کے حوالے کیا جائے یہ بہتر ہے؟ تیری ڈیڈ باڈی دفنائی جائے یہ بہتر ہے یا آگ میں جھونک دی جائے یہ بہتر ہے؟ ماں نے کہا نہیں, پسندیدہ طریقہ تو یہ ہے. فرمایا وہ اسلام میں ہے اور وہ اسلام میں قبول کر چکا ہوں, اور صرف اس لیے میں نے قبول کیا ہے کہ میں تیری چیتا کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتا, تو تو خود آگ کے اندر جلنا کیسے پسند کرے گی؟ اس نے کہا جلدی لے جا, میں بھی ایمان قبول کر لیتی. تو آدمی ڈھنگ کی بات کہے, اور جب یہ ہیرا آئے تو آدمی بیٹھ کے نہیں دیتا بلکہ وہ آ جاتا ہے محنت پر, اور اللہ کا یہ دین دوسروں تک پہنچانے کی فکر اللہ اس کو دے دیتے. تو طفیل ابن عمرو دوسی نے تو دعا یہ کروائی تھی کہ حضور دعا یہ کیجئے کہ پورا قبیلہ ختم ہو جائے, کیونکہ سمجھایا پھر بھی نہیں مانتا, آپ ایسی بد دعا کر دیجئے کہ یہ پورا قبیلہ مٹ جائے اور ختم ہو جائے. سرکار تو رحمت دو عالم ہیں, کہیں بد دعا فرماتے ہیں؟ اب ہاتھ اٹھایا سرکار نے, تو طفیل ابن عمرو دوسی نے کہا کہ اب میرے قبیلہ جاؤں گا میں, ایک بھی فرد نہیں رہے گا, کیونکہ بد دعا کے لیے ہاتھ نبی کے اٹھے ہیں, اور وہ نبی جو رحمت بنا کے بھیجا گیا جب وہ بد دعا پہ آئے گا تو ظاہری بات ہے کہ پتا بھی نہیں بچے گا میری قوم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائے, اللہم اہدی دوسا واتی بھیم, اے اللہ قبیلے دوس والوں کو ہدایت عطا فرما اور ہدایت یاب بنا کر میرے پاس لیا. بس یہ دعا قبول ہوئی. طفیل ابن عمرو دوسی 3 مہینے کے بعد آئے, 90 گھرانے اور 300 افراد کو حضور کے ہاتھ پر ایمان کے اعتبار سے بیعت کروایا. سرکار نے بد دعا نہیں کی, ہدایت کی دعا کر لی, اور دعا کا اثر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے اتنا نوازا اتنا نوازا, 70 گھرانے اور 300 افراد حضور کے پاس لے کر آئے طفیل ابن عمرو دوسی, سب کو بیعت کروایا ایمان پر. یہ سرکار کی دعا کا اثر ہے. لیکن اس سے بڑا دعا کا اثر جو ہے اس کو محدثین نے نقل کیا ہے. رات کو حضرت ابو ہریرہ چلے, ابو ہریرہ تو بعد میں نام لقب دیا ہے ان کو، نام تو اور ہے، اور زمانے جاہلیت میں کیا نام تھا سب سے زیادہ ان کے نام میں اختلاف ہے، لیکن یہ رات کو چلے ہیں حضور کی دعا کے بعد، تو ان کے پاس ایک سلیو ایک غلام تھا، اس کو لے کے چلے، اس کو لے کے چلے، رات کے اندھیرے میں فائدہ اٹھا کر غلام تو بھاگ گیا، اور پیر ان کے زخمی، انگوٹھوں کے اندر جو ہے خون رس رہا ہے، اور طرح طرح کی انجوری پیروں کے اندر آ گئی۔ اس زمانے میں راستے ایسے ہموار تو تھے نہیں نا جیسے ابھی ہیں ہمارے، اور نہ اتنے شاندار روڈز تھے، کچھ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ٹھوکریں کھاتے 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 ہدایت کی تلاش اور جستجو میں ہم کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا ہے، اور ابو ہریرہ قیمت چکا رہے ہیں، گرتے پڑتے اندھیرے میں جنگل میں صبح میں دربار رسول میں پہنچے۔ کون ہو بھائی؟ نام بتایا اپنا، فرمایا میرے پیر دیکھیے، کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ جامع ہدایت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کے لیے۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ قبیلہ دوس سے تعلق ہے۔ فرماؤ ہو، میں نے دعا کی ہے قبیلہ دوس کے لیے، آ جاؤ۔ ہاتھ پھیلایا، سرکار نے انہوں نے ایمان پر بیعت کر لی۔ سرکار میں آیا تھا تو میرے پاس پونجی اور سرمایہ کے نام پر خالی ایک غلام تھا، رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر وہ غلام بھی میرا بھاگ گیا۔ حضور نے مسکرا کر کہا کہ ذرا دروازے پہ دیکھنا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد مڑ کر جو دروازے پر دیکھا تو وہ بھاگا ہوا غلام دروازے رسول پر کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر دین قبول کیا، ٹوکریں کھاتا ہوا، ٹکریں کھاتا ہوا، دربار رسالت میں کیا پہنچا کہ مجھے تو زندگی بھر کا کھویا ہوا خزانہ ایمان کی شکل میں دے دیا اے اللہ تو نے، اور میرا کھویا ہوا غلام بھی مجھے واپس مل گیا۔ اتنا بڑا گنجینہ تو نے ایمان کا اور ہدایت کا عطا کیا ہے کہ یہ غلام کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، غلام کو میں اللہ کے لیے فری کر دیتا ہوں، اس کو فریڈم دے دیتا ہوں، اس کو آزاد کر دیا۔ یہ خوشی کے اندر کہ اللہ تو نے مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ اور عربی میں شعر کہا جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرماتے یا لیلت من طول غا وعنائغا الا انغا من دائی کفری نجتی، ہائے ہائے اندھیریوں کی اور تنہائیوں کی وہ لمبی رات، بس کیا کہوں کہ یہ تنہائیوں اور اندھیریوں کو برداشت کر گیا میں، اور اللہ نے مجھے راہ ہدایت اور راہ نجات عطا فرما دی۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھوک کا عالم یہ تھا، علم دین کی جستجو میں۔ میں کہا کرتا ہوں ہم کو کوئی بھوک کی ڈیفینیشن لکھنے کو کہے گا تو ہم نہیں لکھ پائیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ بھوک کس کو کہتے ہیں۔ بھوک کی ڈیفینیشن صحابہ سے پوچھو، تابعین سے پوچھو، جنہوں نے واقعی بھوک برداشت کی ہے ان سے پوچھو۔ تین تین دن گزر گئے ہیں لیکن پیٹ میں کھجور کا ایک ٹکڑا نہیں گیا، بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک اور فاقہ کشی کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آنے جانے والے صحابہ کہتے تھے کہ شاید جنون کا دورہ پڑا ہوگا ان پر، اس لیے یہ بے ہوش ہوتے ہوئے معلوم ہوتے، گردن پر پیر رکھ کے علاج کرنا چاہتے تھے ان کا۔ اور ابو ہریرہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مجھ کو جنون نہیں تھا اور پاگلپن کا دورہ نہیں پڑا، مجھے بھوک اور فاقے نے بے ہوش کر دیا ہے، لیکن دعا قبول ہوئی ہے سرکار کی۔ جب دوسرے لوگ بازاروں میں کمانے کو جائیں، جب دوسرے لوگ اپنے باغات میں کھیتیوں کے لیے جائیں، جب دوسرے ازواج مطہرات سرکار کے لیے انتظام کرنے کے واسطے جائیں، تو ابو ہریرہ دربار رسول میں حدیث اور قرآن یاد کریں۔ اپنا کوئی ٹائم غزوہ خیبر کے بعد آئے ہیں سرکار کے دربار میں، اور کوئی ٹائم اپنا ویسٹ نہیں کیا، یہاں تک کہ سرکار دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو 5374 روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبانی یاد ہیں، حضور کے 5000 سے زیادہ ارشادات یاد ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے ناشر ہیں، پوری زندگی حدیثوں کی نشر و اشاعت میں مدینۃ الرسول کے اندر گزاری ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہیں تو بھوک کا اور فاقے کا یہ عالم تھا، اتنا برداشت کیا تھا، اتنا برداشت کیا تھا، پریشانیوں کو اور حالات کو اتنا اٹھایا تھا اور اتنا سفر کیا تھا. لیکن فرماتے ہیں ابو ہریرہ، ایک جگہ کا گورنر بنا کے بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، میرے ہاتھ میں بہترین قسم کا کتان، وہاں کا شاندار کپڑا جو بڑے مالدار لوگ پہننے کو رکھتے تھے اور بڑے بڑے سلاطین پہن پاتے تھے، وہ رومال میرے ہاتھ میں ہے. ناک صاف کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ ابو ہریرہ کے پاس لباس نہیں تھا، لباس والے آگے بیٹھتے تھے، جن کے پاس واجبی ہے وہ پیچھے بیٹھتے تھے، واجبی نہیں ہے وہ ان کے پیچھے بیٹھتے تھے، میں ان میں تھا. آج سرکار کے قدموں کو اور سرکار کے دامن سے وابستہ ہو کر اللہ نے مجھے کتنا نوازا، کتنا نوازا کہ وہ کپڑا جو دیکھنے کو مالداروں کو نصیب نہ ہو، مجھے ناک پوچھنے اور رومال کے طور پہ عطا کیا گیا ہے. لیکن پہلے آئیں گے حالات، پہلے آزمائشیں آئیں گی. ہم پہ تو کوئی آزمائش نہیں، ہمارا ایمان ہی ایسا نہیں ہے کہ ہم کو آزمانے کی ضرورت پیش آئے، ہماری نمازیں ہی ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی جان ہو. لوگ کہتے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں نماز، ہم سے کچھ ہوتا نہیں، تو ہماری نمازیں ایسی ہے بھی کہ جس پر کچھ ملے؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جنگل میں پہنچے تھے، نماز کا وقت ہو گیا. مومن کہیں بھی جائے گا وقت نماز میں بے قرار ہو جائے گا، جب تک نماز نہیں پڑھ لے گا چین نہیں. ایک بڑے میاں چلتے ہوئے جا رہے تھے، ان کو آواز دی کہ بڑے میاں نماز پڑھ لو گے؟ کہ جی میں تو نماز کے لیے انتظار میں ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے اذان کہہ دی، کہا میں اقامت کہتا ہوں، اور بڑے میاں سے کہا آپ نماز پڑھا دیجیے. اب جان پہچان کچھ ہے نہیں، لیکن دیندار سا چہرہ معلوم ہو رہا ہے. تو جنید بغدادی نے یوں نہیں کہا کہ میں امام بنوں گا، جھگڑا نہیں کرتے، اور فرمایا آپ امام بن جائیے، آپ نماز پڑھائیے. اب انہوں نے نماز شروع کی، اب سجدے میں گئے، اب سجدے سے سر اٹھاتے نہیں. اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پریشان، اللہ کا بندہ یا تو دنیا سے چلا گیا یا اس کو آگے سجدے کے بعد کیا کرنا ہے وہ معلوم نہیں. یہی دو مسئلے ہو سکتے ہیں، کہ یا تو یہ حیات نہیں ہے، یا یہ ہے کہ یہ سجدے سے آگے کیا کرنا ہے وہ پتہ نہیں. ایک مرتبہ جو ہے لندن کے اندر ایک صاحب جو ہے تراویح پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے عرب تھے، تو قرآن تو بہت جلدی اور بہترین شروع کیا، بیچ میں کہیں مسٹیک ہو گئی. مسٹیک ہوئی، کوئی معاملہ پیش آیا، سجدے کی ضرورت پیش آئی، ان کو پیچھے سے، وہ بہت زیادہ غلطی کر رہے تھے، تو کسی نے کہا اللہ اکبر، سیدھے گئے سجدے میں. پھر سجدے میں لوگوں نے کہا اللہ اکبر، تو پھر کھڑے ہو گئے، پھر پڑھنا شروع کیا تو دیکھا کہ نہیں چلتی گاڑی، تو پیچھے سے لوگوں نے لکما دیا اللہ اکبر، پھر گئے سجدے میں، پھر لوگوں نے کہا اللہ اکبر، تو پھر کھڑے ہو گئے. بس یہ اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں اور وہ سجدے میں جاتے ہیں، اور اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں. نہ رکو کرتا ہے اللہ کا بندہ، نہ سلام پھیرتا ہے. حیران ہو گئے لوگ کہ اب کرنا کیا، با مشکل وہ نماز ختم ہوئی. ان کو پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو کہا تم نے اللہ اکبر کہا اس لیے وہ سجدے میں چلا گیا، تو رکو میں بھی جا سکتے ہیں اللہ اکبر پہ. اب وہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو ہے پریشان ہے، پیچھے کہ اللہ کا بندہ انتقال کر گیا، اتنا عرصہ ہو گیا سجدے سے سر اٹھاتا نہیں. بہت اللہ 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 کر کے انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا، سجدے سے سر اٹھایا نماز پوری کی، تو انہوں نے تذکرے کے طور پر پوچھا کہ حضرت آج آپ نے وہ سجدے سے بہت دیر سے سر اٹھایا. ایک جگہ ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے نماز پڑھ رہے، انہوں نے سجدہ سہو کیا، تو پیچھے جو مقتدی تھے ان میں ایک عالم تھے، انہوں نے پوچھا کہ کس بات پر آپ نے یہ اثر کی نماز میں سجدہ سہو کیا؟ انہوں نے کہا وضو ٹوٹ گیا تھا تو میں نے سوچا سجدہ سہو کر لیتا ہوں. ارے بھائی وضو اٹھنے سے تو نماز ہی ختم ہو جاتی, تو سجدہ سہو سے تھوڑا کام چلتا ہے. خیر اب اللہ والے سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے, کیا وجہ کیا تھی؟ فرمایا بھائی میرا ایک دستور ہے. کیا دستور ہے آپ کا؟ فرمایا جب سجدے میں پہنچتا ہوں تو دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے ہماری یہ نماز کو قبول فرما لے, اور جب تک تو نماز کی قبولیت کا اشارہ میرے دل پر نہیں اتارے گا وہاں تک سجدے سے سر بندہ نہیں اٹھائے گا. آج یہ اشارہ آنے میں دیر ہو گئی, اس بنا پر سجدے میں دیر ہو گئی. اللہ اللہ, لوگوں کی نماز ایسی بھی ہے کہ سجدے سے سر اٹھائے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز دے. اگر ایسا سجدہ ہمیں بھی نصیب ہو اور ایسی نماز ہمیں بھی اللہ عطا فرمائے تو پھر کوئی یوں کہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نہیں ملتا تو اس کا اعتراض بجا ہوگا. میں نے عرض کیا تھا نا آپ سے کہ رکوع اور سجدے کے بیچ میں کھڑے ہونے میں اگر کسی نے حمدن کثیرن جزیلن طیبن مبارکن فی کہا ہے تو اس کا پرسنٹیج کتنے لوگوں کا ہوگا؟ سوچ لو, آپ ذرا سروے کرو کتنے لوگ پڑھتے ہیں. حالانکہ سرکار نے فرمایا 40 فرشتے اس کا اجر لکھنے کے لیے دوڑتے ہوئے انہیں دیکھے. اللہ ہماری نمازوں کو نمازیں بنا دے, نماز کی حقیقتیں جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. بات چل رہی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کر کے سرکار سے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب یہ حقیقت میرے دل میں آ گئی ہے تو اب اسے چھپا کے رکھنے کو جی نہیں چاہتا کہ میں مسلمان بھی رہوں چھپ کے رہوں. سرکار نے فرمایا تھا چھپا کے رکھو اس ہیرے کو, ابھی ظاہر مت کرنا. انہوں نے کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ ایک حق چیز میرے پاس آئی اور میں برداشت کر جاؤں, میں تو بڑا ریسلر ہوں بڑا پہلوان ہوں, میں نے پوری زندگی جو ہے بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا, غیر اللہ کو پوجا نہیں, اور عرصے کی تمناؤں کے بعد اللہ نے آپ کے دروازے پر پہنچا اور سچا ایمان والا اور ایک اللہ کے دین کا جو ہے میں بندہ بنا, اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت کا اظہار نہ کروں. سرکار نے فرمایا سب لوگ چونکہ اس کے لائق نہیں ہیں اور سب لوگ اس حالت کو برداشت نہیں کر سکیں گے, اس لیے ابھی مصلحت یہ ہے کہ چھپا کے رکھو. فرمایا نہیں میں تو اعلان, حضور اجازت دے دیں. حضور نے فرمایا حالات آئیں گے تو پھر برداشت کرو گے؟ کہا انشاءاللہ برداشت کر لو. ایمان سچا آئے نا تو دولت کا نشہ ہے کہ جلدی اترتا نہیں ہے, کرسی کا نشہ ہے کہ جلدی اترتا نہیں ہے, لیکن ایمان کا نشہ ایسا ہے کہ سر کٹنے سے پہلے اترتا نہیں. فرمان میں برداشت کروں گا سرکار, لیکن آپ اجازت دے دیں. وہ ہمارے یہاں کسی زمانے میں جو ہے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولانا ہم لوگ اب جہاد کی ہم کو اجازت کب دیں گے, ہم لوگ مر چلے ختم ہو چلے تو ہم کو کب دیں گے جہاد کی اجازت؟ تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ کون تو کرنے کا ہے؟ کہاں بولو کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے پوچھا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے؟ تو کہ کبھی کبھی. کہا تیرے کو اجازت نہیں. جو آدمی صبح کی نماز کے لیے قربانی نہیں دے سکتا وہ جان کا نذرانہ کیا پیش کرے گا اور قربانیاں کیا دے گا؟ آج تو سب سے زیادہ اگر کوئی محنت کرنا چاہتا ہے تو بس 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہو گیا. تو حضرت حکیم الاسلام رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے اس زمانے کا ولی ہے, اس زمانے کا ولی ہے. یہ تو خالی ہمارے ذمے جو ہے چپکا دیا گیا کہ یہ جہاد کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہم سے نماز تو ہوتی نہیں, ہم کیا کریں گے؟ اللہ ہم سے نماز ہی پڑھوا دے اگر 5 وقت کی اور پابندی کے ساتھ اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ اور صف اول میں, تو کتنی بڑی نعمت ہے. حالانکہ حدیث میں صف اول کی فضیلت آئی. فرمایا کہ صف اول کی فضیلت کا تمہیں علم ہو جائے نا تو تم ایک دوسرے کو مار کر بھی ہٹا کر اور دھکے دے کر بھی جو ہے صف اول میں جانا چاہو گے اور قرآن اندازی کرو گے اس کے لیے کہ بھائی میں پہلے صف میں آج کسی بھی طرح سے جاؤں گا. یہاں تو عالم یہ ہے کہ پیچھے کی سب میں سے آدمی کو آگے سب میں بلاتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میرے کو کیوں بلاتا ہے، میں دکھتا ہوں تیرے کو. ارے بھائی تیرے کو پیچھے سے بلایا، آگے بلایا، تجھے ترقی دینا چاہتے ہیں تو تجھے خوش ہونا چاہیے، اس کے بجائے ناراض ہو جاتا ہے ان کے کوئی دیکھا تو نہ تھی جا رہے تنے منے ایم 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 کہا کر. حالانکہ یہ تو اچھا کر رہا تھا، بےچارے کو آگے بلایا، پہلی صف کے اندر بلایا، درجہ دیا، ترقی دے رہا ہے، تو سوچنے کا انداز ہی بدل گیا. پہلے تو لوگ نیکیوں کا کوئی موقع دیتا تھا تو اس کو جو ہے بہت اچھی نظر سے دیکھتے تھے، مبارکباد دیتے تھے کہ تو نے چانس دیا، موقع دیا، مجھے پیچھے سے آگے بلا لیا، بھائی مبارک ہو، تو نے میرا اتنا خیال رکھا، آئندہ بھی جو ہے میرا خیال رکھنا. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں میں برداشت کر جاؤں گا. حضور لیکن ایک دفعہ اجازت دے دیجئے، میں دیکھوں تو صحیح کہ مار کھانے کے بعد میرے ایمان کا کیا عالم رہتا ہے. اللہ نے بہت آسان کیا ہے ہمارے لیے، لیکن اگر ہم کو ایسا کہا جاتا کہ ایمان قبول کر کے خالی 10 تھپڑے کھانے کی ہے تو ہم یہ کہتے کہ رکھو تمہارے پاس کوئی ضرورت نہیں، ہم کو کہتے کہ نہیں کہتے. آج ہم کسی کی انگلیوں جو ہے برداشت نہیں کر سکتے دین کے لیے. صحابہ کرام نے تو بہت کچھ برداشت کیا، بہت قربانیاں دی، زخموں پہ زخم کھائے، زخموں پہ زخم کھائے. ارے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو سرکار کو دیکھا کہ رو رہے ہیں، رو رہے ہیں سرکار، اور پھر ایک دم مسکرانے لگے سرکار، اور پھر ایک دم چہرہ پھیر لیا آپ نے. صحابہ کرام نے کہا حضور آج تو عجیب بات دیکھی، ایک تو روئے آپ، پھر اوپر سے ہنسے بھی، پھر اوپر سے یہ ہے کہ آپ نے چہرہ بھی ایک دم سے پھیر لیا. فرمایا تین چیزیں دیکھ لی، سعد کا بے سر و سامانی کے عالم میں دنیا سے جانا، کہ اس کی عورت کس قدر منتظر تھی اس کی کہ میرا شوہر آئے گا، میں اسے سینے سے لگاؤں گی، چمکاروں گی، پیار کروں گی، اللہ کے راستے سے آ رہا ہے. کس قدر بے قراری سے بیوی انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ بیوی کے پاس تو پہنچا نہیں اور وہ اللہ کے پاس پہنچا. مجھے اس کی یہ بیوی کے بے قراری اور اس کا انتظار اس نے مجھے رلا دیا کہ ہائے سعد، کیا تیری جوانی اور کیا تیری بیوی کا انتظار، اور اس کی قربانی کو کتنا سلام پیش کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، رونا آ گیا. لیکن مسکرا اس برا پر رہا ہوں کہ سعد کی ادھر شہادت ہوئی اور ہوریں جس طرح سے اسے لینے کے لیے دوڑ رہی تھی ایک دوسرے سے آگے، وہ دیکھ کر ہنسی آ گئی مجھے. فرماتے ہیں کہ ایک حور اسے گود میں لینے کے لیے اتنی قریب آ گئی اور بوسو کنار کے قریب ہو گئی، شرما کر میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا. آخرت کے وعدوں پہ کسی کو یقین آ جائے تو پھر دیکھو اس کے ایمان کا لطف کچھ دوبالا ہوگا، اس کے سجدوں کا لطف کچھ اور ہوگا، اس کے رکوع میں مزہ کچھ اور ہوگا، اس کے قیام کی بات کچھ اور. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ شریف میں لیڈروں کے بیچ میں جا کے اعلان کیا کہ ظالموں، ایمان قبول کیا ہے میں نے، اور کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تم سے جو ہو سکے کر لو. لیڈر اٹھے، کسی کے ہاتھ میں جوتا، کسی کے ہاتھ میں لکڑا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، کسی کے ہاتھ میں چمڑا، سب نے مارنا شروع کیا، زمین پر لٹا دیا، مارتے مارتے بے ہوش کر دیا، ایسا خون برس رہا ہے چہرے سے، ناک سے، کان سے، منہ سے خون آ رہا ہے، چہرہ سوج گیا ہے، سویلنگ آ گیا ہے اور بے ہوش ہو چکے ہیں. لوگوں نے کہا ظالموں، قبیلہ غفار معلوم ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے، تمہارا راشننگ بن ہو جائے گا، تمہارا اناج بن ہو جائے گا، تمہارا غلہ بن ہو جائے گا، تمہارے تجارتی قافلے یہ خاندان اور یہ قبیلے کے پاس سے جاتے ہیں، سب تم کو جانے نہیں دیں گے، بھوک سے مر جاؤ گے، سوچو، رک جاؤ. رک گئے، چھوڑ کے چلے گئے. کئی گھنٹوں کے بعد ہوش آیا، ناک کو دیکھا باہر، انگلیوں پر خون، منہ کو صاف کیا تو ہاتھوں میں خون، کان کے پاس درد ہوا، ہاتھ اٹھا کے دیکھا، خون 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 کر دیا ظالموں نے، صرف اس وجہ سے کہ زبان پر آیا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے لیے اتنی کوئی مار کھا لے اور اتنا ایمان کی حقیقت دل میں آئے اور اتنی طاقت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے کہ خون پر آئے اور کلمہ نہ چھوڑے اور منہ سے جھاگ آئے اور کلمہ نہ چھوڑے اور دنیا سے جا رہا ہو اور یوں کہے کہ گردن کٹے گی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن محبوب کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا، اللہ کا دین نہیں چھوڑوں گا، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ ہوش آنے کے بعد کھانا تو کچھ ہے نہیں، گھسٹتے ہوئے زمزم کے کنویں کے کنارے پر پہنچے ہیں اور کھینچ کر پانی پیا ہے، کوئی کھلانے والا نہیں، کوئی کھجور کا ٹکڑا دینے والا نہیں، کھجوروں کے ملک میں گڈلیوں کا محتاج ہے ابو ذر غفاری، کوئی روٹی کو پوچھنے والا نہیں، کوئی کھانے کو پوچھنے والا نہیں، اگر اکرام کیا تو مار پیٹ کے ذریعے سے کیا، اتنا کیا کہ گھر میں رکھنے کے بجائے اللہ کے گھر میں زخمی کر کے رکھ دیا۔ پھر جانتے ہیں کیا ہوا، زمزم کا پانی پینے سے اللہ نے صحت دے دی، اللہ 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 نے یہ پانی میں بھی کمال رکھا ہے، فرما جس نیت کے ساتھ یہ پانی پیا جاوے گا اللہ تعالیٰ وہ نیت کو پورا کر دیں گے، فرمایا جنت کے پانی سے زمزم کا پانی کم نہیں ہے۔ الابواب میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب معراج کے موقع پر سرکار کا سینہ چاک کیا تو ایمان کو جواہر اور ڈائمنڈ کی شکل میں لائے تھے، گولڈن پلیٹ جنت کی اس میں رکھ کر، اور پھر جو ہے سرکار کے سینے میں وہ ایمانی جواہر کو انڈیل کے بند کر دیا سینہ، اور دھویا تھا سینے کو تو زمزم کے پانی سے دھویا تھا۔ جب جنت سے ایمان کے ہیرے لائے جا سکتے ہیں، پلیٹ لائی جا سکتی ہے، تو جنت سے جگ بھر کے وہاں کا پانی بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں لائے؟ اس لیے نہیں لائے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے کم نہیں ہے۔ ایک مہینے تک زمزم کا پانی پیتے رہے، کچھ نہیں کھایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ساتھی کہتے تھے تم پہلے سے زیادہ قوی ہو گئے ہو، مار کھانے کے بعد دوسرے دن سوچا کہ ایک دن تو ایکسیڈنٹلی مار کھائی ہے، دوسرے دن پھر جو ہے اعلان کیا، پھر اتنا مارا گیا اور پھر جانچ رہے ہیں میرا اندر کا ایمان ختم ہو گیا مار کھانے کے بعد کہ جم گیا۔ فرمایا جسم پہ خون جمع، کان میں خون جمع، ناک میں خون جمع، آنکھ میں خون جمع، دل میں ایمان جم گیا، مار کھا کے ایمان جم رہا ہے، اللہ نے ایمان جمع دیا، اللہ نے کام بنا دیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ آزمایا گیا ہوں، تیرے راستے میں مارا گیا ہوں، تیرے راستے میں زخمی کیا گیا ہوں، لیکن کرم ہے تیرا کہ میرے دل میں ایمان جمع ہوا ہے، یہ جمع ہوا خون، یہ رشتی ہوئی خون سے بھری آنکھیں، یہ کان سے نکلنے والا خون، یہ زخموں سے اچھلنے والا خون مجھے ایمان سے نہیں ہٹا سکا، میری اللہ اور اس کے رسول سے محبت مار کھاتے کھاتے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پر کیا دیں گے؟ جانتے ہوئے معنی کیا ہوا، اب تفصیل کا وقت نہیں رہا۔ اے اللہ ہم تیری ملکیت ہیں، کوئی حادثہ پیش آئے نا تو آدمی یوں کہے کہ اللہ ہم تیری ملکیت ہیں، تیری ویلتھ ہیں، تو ہمارا مالک ہے، تو جسے چاہے بلا لے، جو تو جسے چاہے دنیا میں رکھے، جو تو چاہے ہوتا ہے، جو تو نہ چاہے نہیں ہوتا، بس مجھے یہ یقین عطا فرما دے، یہ چلا گیا، اس کا جانے کا وقت ہو چکا ہے، اس بنا پر چلا گیا۔ سرکار نے فرمایا جملہ زبان سے ایسا مت نکالنا کسی عزیز اور قریب کے انتقال پر کہ تمہاری تقدیر والے عقیدے کو ٹھیس پہنچ جائے۔ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض والا کوئی جملہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اللہ اللہ بہت جلدی چلا گیا، تو بھائی تیرے ساتھ مشورہ کرنے کی ضرورت تھی اللہ میاں کو بھی، اس کو کب بلانے کا ہے، اس کا وقت آیا، وقت سے پہلے کوئی جاتا نہیں، جس کا وقت آیا جتنی عمر لکھی ہے وہ عمر پوری ہوگی تو جائے گا، دیکھا ہوگا نا جو سکرات میں ہوتا ہے وہ جلدی جلدی سانس لیتا ہے. لوگوں نے پوچھا مولانا یہ جلدی جلدی سانس کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے کہا اس کے سانس جو اللہ تعالیٰ نے لکھ لیے ہیں ماں بقیہ لے کر اپنے سانس کی مقدار پوری کر رہا ہے, اس لیے سانس جلدی لے رہا ہے. اور کہنے لگے کہ ہم منہ میں پانی ٹپکاتے ہیں, زیادہ پانی باہر چلا جاتا ہے, تھوڑا پانی اندر جاتا ہے, کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا جو قطرے اللہ نے پانی کے اس کی روزی میں لکھ لیے ہیں وہ اندر جائیں گے, باقی جو نہیں لکھے ہیں ہمارے پلانے سے اندر جانے والے نہیں. عقیدہ اس کا نام ہے, تقدیر اس کو کہتے ہیں, ماننا اس کو کہتے ہیں, اللہ ہمیں ماننے والا بنا دے. بات یہی عرض کر رہا تھا کہ آزمائشوں کے بعد اگر جم گیا تو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آیت پر جو میرا مضمون ہے وہ انشاءاللہ محفوظ ہے, یا زندہ صحبت باقی پھر کبھی ملاقات پر انشاءاللہ دوبارہ جو ہے اس مضمون کو اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چند ساعت کے لیے جو ہے تحلیل لسانی کر لیں, لا الہ الا اللہ کا انشاءاللہ ذکر کریں گے. فارسی کے ایک شعر سے آغاز کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہزاروں بار میں اپنے منہ کو گلاب سے دھو چکا ہوں لیکن ابھی بھی تیرا نام لینا بے ادبی معلوم ہوتا ہے.
ہزار بار بے شویم دگر سے مشکو گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی, لا الہ الا اللہ, 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 لا الا اللہ, لا الہ 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 الا اللہ,
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین, وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندم ولا مفتونين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا عتقاء شهر رمضان. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا من النار. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما، اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال رمضان میں قبول فرما، رمضان کے بعد استقامت نصیب فرما، تیری طاعت والی عبادت والی تیری رضا والی زندگی عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، خوش ہو جا. اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اللہ تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے، تیری مان کر زندگی گزارنے میں کامیابی کا یقین عطا فرما دے. اے الہ العالمین، اگر تو راضی ہو جائے تو پوری دنیا ناراض ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور اگر تو ناراض ہو جائے پوری دنیا راضی ہو ہمارا کوئی فائدہ نہیں. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے. ہمارے بہت سے احباب نے اپنے اپنے بیماروں اپنے اپنے رشتہ داروں کی پریشانیوں اور بیماریوں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. اے الہ العالمین، ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے، شفا کاملہ عاجلہ جو بیمار ہیں عطا فرما دے. اے الہ العالمین، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.